امیرا احمد کا ناول آب حیات، قسط نمبر 13۔ اباکا کی دی ہوئی فائلز کے انبار سالار سکندر کئی ہفتے پڑھتا رہا تھا۔ کئی ہفتے وہ اپنے آپ سے جنگ کرتا رہا تھا۔ ورلڈ بینک کے ایما پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی جن کا ٹریک ریکارڈ افریقہ کے دوسرے بہت سے ممالک میں اسی حوالے سے قابل اعتراض رہا تھا۔ لکڑی کٹ رہی تھی، جنگل صاف ہو رہا تھا، آبادی بے دخل ہو رہی تھی، اور جن شرائط پر ان کمپنیز کو وہاں لائسنس دیا گیا تھا وہ کمپنیز ان شرائط کو پورا نہیں کر رہی تھی۔ انہیں لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی حالت سدھارنے کا فریضہ سونپا گیا تھا، اور وہ کمپنیاں کروڑوں ڈالرز کی لکڑی لے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے سکولز اور ڈسپنسریز لوگوں کو فراہم کر رہی تھی۔ خوراک خشک دودھ، نمک اور مسالہ جات کی شکل میں دی جا رہی تھی، اور یہ سب ورلڈ بینک آفیشلز کی نگرانی کے باوجود ہو رہا تھا، کیونکہ پگمیز کو اس ملک میں اچھوت کا درجہ حاصل تھا۔ وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتے تھے، حکومتی عہدیداران کے پاس نہیں جا سکتے تھے، صرف ایک کام کر سکتے تھے، احتجاج این جی اوز کے ذریعے یا پھر میڈیا کے ذریعے، اور یہ کام بہت مشکل تھا کیونکہ وہ مہذب دنیا کا حصہ نہیں تھا جہاں پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیادتی 4 گھنٹے میں ہر بڑے نیوز چینل کی ہیڈ لائن بن جاتی۔ وہ افریقہ تھا جہاں پر ایسی زیادتی تشدد کے ذریعے ہی دبا دی جاتی تھی۔ سالار کو اباکا کے ساتھ اور انفرادی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جا کر دیکھنے میں 2 ماہ لگے جن کے بارے میں اباکا نے اسے دستاویزات دی تھیں۔ پھر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دستاویزات اور ان میں پائے جانے والی معلومات 100% ٹھیک تھیں۔ ضمیر کا فیصلہ بہت آسان تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط تھا اور وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ ایک استعفیٰ دے کر اس ساری صورتحال کو اسی طرح چھوڑ کر نکل جاتا، اور اسے یقین تھا ایسی صورت میں جو کچھ وہاں چل رہا تھا وہ چلتا ہی رہتا، یا پھر وہ وہاں ہونے والی بے ضابطگیوں پر آواز بلند کرتا۔ بے ضابطگی ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ جو کچھ ورلڈ بینک وہاں کر رہا تھا وہ اخلاقیات اور انسانیت کی دھجیاں اڑانے کے برابر تھا۔ افریقہ میں اباکا سے ملنے کے بعد زندگی میں پہلی بار سالار سکندر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی سبقت حاصل نہیں۔ وہ ہمیشہ ان الفاظ کو صرف ذات برادری اور اونچ نیچ کے حوالے سے دیکھتا رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اس سیاہ فام آبادی کا حال اور استحصال دیکھ رہا تھا جو دنیا کے ایک بڑے خطے پر بستی تھی، معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ، اور پھر اس گوری آبادی کی ذہنی پسماندگی اور ہوس دیکھ رہا تھا جس کا وہ بھی حصہ تھا، اور اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آنے والے زمانے کے حوالے سے، اسی خطے اور اسی سیاہ فام آبادی کے حوالے سے کوئی پیشگوئی تھی یا کوئی تنبیہ جسے صرف سفید فام لوگ ہی نہیں مسلمان بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے؟ صدیوں پہلے غلامی کا جو طوق سیاہ فاموں کے گلے سے ہٹا لیا گیا تھا، 21ویں صدی کے مہذب زمانے میں افریقہ میں استعماریت نے وہ طوق ایک بار پھر ڈال دیا تھا۔ اور انہی سیاہ فام پست قامت لوگوں میں سے ایک پیترس اباکا تھا، جو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں سے اس سیاہ دور میں لوٹ آیا تھا صرف اپنے لوگوں کی بقا کے لیے۔ بقا کے لفظ کا مفہوم سالار سکندر نے پیٹرس اباکا سے سیکھا تھا، اور اس بقائے باہمی کے لیے کیا کیا قربان کیا جا سکتا تھا وہ بھی وہ اباکا سے ہی سیکھ رہا تھا۔ زندگی میں اسے تقویٰ کا مطلب بھی اسی شخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا، وہ تقویٰ جس کا ذکر آخری خطبے میں تھا اور جس کو فضیلت حاصل تھی رنگ نسل ذات پات ہر اس دنیاوی شے پر جسے برتر سمجھا جاتا تھا۔ پیٹرس اباکا کو اللہ کا خوف تھا، لادین سے کیتھولک اور کیتھولک سے پھر لادین ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرتا تھا، اسے مانتا تھا، اس کی عبادت بھی کرتا تھا، اس سے مانگتا بھی تھا، لیکن وہ یہ کام کسی گرجے مندر یا مسجد میں نہیں کرتا تھا۔ کانگو میں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا سلوک ہونے کے باوجود وہ انسانیت کا درد رکھتا تھا، ایماندار تھا، اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا۔ مگر پیترس اباکا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ترغیبات کو خدا خوفی کی وجہ سے چھوڑتا تھا، وہ نفس پرست نہیں تھا، وہ تما زدہ بھی نہیں تھا، اور سالار سکندر بہت بار اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اباکا بلا شبہ غیر معمولی انسان تھا، اور وہ اگر سالار سکندر کو متاثر کر رہا تھا تو وہ کسی بھی انسان کو متاثر کر سکتا تھا۔ وہ دنیا کے دو ذہین ترین انسانوں کا آمنا سامنا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہوتا اور دوسرا نہیں؟ سالار سکندر، میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان نہیں دیکھا، اباکا نے ایک مہینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا۔ میں خود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کر چکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افراد سے ملتا بھی رہا ہوں، لیکن تم ان سب میں بہت مختلف ہو۔ مجھے یقین ہے تم میری مدد کرو گے۔ تعریف کا شکریہ، لیکن اگر تم اس خوش آمد کا سہارا میری مدد کے لیے لے رہے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے منہ سے یہ سب سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے تمہاری خاطر صلیب پر چڑھ جاؤں گا، تو میرے بارے میں تمہارا اندازہ غلط ہے۔ میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا۔ اباکا کی اس فیاضانہ تعریف کو خوش آمد قرار دینے کے باوجود سالار جانتا تھا اباکا کو اس کی شکل میں اور اس پوزیشن پر واقعی ایک مسیحا مل گیا تھا۔ مسیحا بھی وہ جو ورلڈ بینک میں کام کرنے کے باوجود اپنا ضمیر زبردستی بے ہوش تو کر سکتا تھا، سلا نہیں سکتا تھا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، یہ چیز مجھ میں نہیں پائی جاتی، اور جس صورتحال میں تم مجھے ڈال بیٹھے ہو اس کے بعد تو اگلے کئی سالوں میں بھی اس سینس آف ہیومر کے پیدا ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ میں بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں، ملتا بھی رہا ہوں، مگر تم ان سب سے مختلف ہو۔ میں کس طرح مختلف ہوں؟ تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ اچھے انسان بھی ہو، جن سے میرا واسطہ پڑا وہ یا اچھے مسلمان ہوتے تھے یا اچھے انسان۔ سالار کچھ دیر تک بول نہیں سکا، بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا افریقہ کے اس بے دین انسان نے۔ اچھا مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟ اباکا ایک دم محتاط ہو گیا۔ تمہیں میری بات بری تو نہیں لگی؟
نہیں نہیں، مجھے تمہاری بات انٹرسٹنگ لگی، مگر تمہاری زبان سے ادا ہونے والا یہ پہلا جملہ تھا جس میں تمہاری کم علمی جھلکی۔
اس بار اباکا الجھا، وہ مذہب ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ملے تھے لیکن مذہب ڈسکس ہو رہا تھا۔ وہ بحث مذہب پر نہیں کرنا چاہتے تھے مگر بحث ہو رہی تھی۔
اچھا مسلمان جو بہت پریکٹسنگ ہے، ساری عبادات کرتا ہے، پورٹ نہیں کھاتا، شراب نہیں پیتا، نائٹ کلب نہیں جاتا، میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے، جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایک اچھا یہودی۔
اباکا کو اندازہ نہیں تھا وہ اپنی کم علمی میں جو بھی باتیں کر رہا تھا وہ سالار سکندر کو شرمسار کرنے کے لیے کافی تھی۔ رنج اپنے لیے نہیں ہو رہا تھا، اپنے مذہب کے پیروکاروں کے تعارف پر ہو رہا تھا۔ یعنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا، صرف عبادات اور با عمل ہونے پر ایک کم علم شخص کے ذہن میں مسلمان، عیسائی یا یہودی میں۔ وہ لمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا، اباکا اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی، مگر کیا واقعی وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا کہ ایک با عمل یہودی یا عیسائی سے اپنی شناخت الگ رکھ پاتا؟ کانگو کے اس جنگل میں اباکا کے ساتھ بیٹھے سالار نے کبھی مذہب کو اس زاویے سے نہیں دیکھا تھا جس زاویے سے پیٹرس اباکا دیکھ رہا تھا۔
یہ بدقسمتی کی بات ہے یا صرف اتفاق کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی اچھے مسلمانوں، اچھے عیسائیوں یا اچھے یہودیوں سے اچھے تجربات نہیں ہوئے، وہ مجھے کبھی متاثر نہیں کر سکے، اور جنہوں نے متاثر کیا اور جنہیں میں آج تک اچھے انسانوں کی فہرست میں رکھتا بھی ہوں، وہ کبھی مذہبی نہیں تھے، باعمل نہیں تھے۔
ریون جانسن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں لیکن وہ کبھی میرے آئیڈیل نہیں بن سکے۔
کیوں؟
ان احسانوں کی قیمت تھی، وہ مجھے کرسچن بنانا چاہتے تھے۔ جب میں نے وہ مذہب اختیار کیا تو انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسچن بچے پر کیے، ایک انسان کے طور پر صرف انسان سمجھ کر انہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ مذہب کسی کے دل اور دماغ میں زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، मैं यूनिवर्सिटी जाने तक चर्च जाता रहा, फिर नहीं किया। मैंने थोड़ा बहुत सब मजाहिब का मुताला किया है, सब अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं जो इंसान इन मजाहिब का पैरोकार हो जाता है वो अपनी अच्छाइयां क्यों खो बैठता है। तुम्हें लग रहा होगा मैं फिलोसोफर हूं। इबाका को बात करते करते एहसास हुआ था कि सालार बहुत देर से खामोश था। नहीं, इतना फिलोसोफर तो मैं भी हूं। तुम अमेरिका से यहां वापस कैसे आ गए? एक चीज जो मैंने रेमंड जॉनसन से सीखी थी वो अपने लोगों के लिए ईसार था, अपनी जात से आगे बढ़कर दूसरे के लिए सोचना। अमेरिका बहुत अच्छा था, वहां मेरे लिए मुस्तकबिल था, लेकिन सिर्फ मेरा मुस्तकबिल था, मेरी कौम के लिए कुछ नहीं था। मैं कांगो का पस्त कामत हकीर सहफाम था और मैं अमेरिका में भी कांगो पिग्मी ही रहा, लेकिन मैं कांगो में कुछ और बनने का ख्वाब लेकर आया हूं। वो क्या? कांगो का सदर बनने का। तुम हंसे नहीं? तुमने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं हंस पड़ूं? हॉवर्ड कैनेडी स्कूल से पढ़ने के बाद तुम्हें इतने ही बड़े ख्वाब देखने चाहिए। इबाका उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। वो महीने सालार के लिए बेहद परेशानी के थे। क्या करना चाहिए और क्या कर सकता था के दरमियान बहुत फासला था। वो इबाका की मदद ना भी करता तब भी वो जितनी जाफशानी से अपने हकूक की जंग लड़ रहा था, सालार को यकीन था जल्द या बदेर वर्ल्ड बैंक के चेहरे पर कालक मलने वाला एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला था। हिफाजती इकदाम का वक्त गुजर चुका था। पेट्रिस इबाका सिर्फ कंगाला या स्वाहली बोलने वाला एक पस्त कद सहफाम नहीं था जिसे कांगो के जंगलात तक महदूद किया जा सकता। वो अमरीका में अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारने वाला शख्स था जिसके कॉन्टेक्ट्स थे। वो राबते वक्ती तौर पर अगर उसके काम नहीं भी आ रहे थे तो भी उससे इबाका कमजोर नहीं पड़ा था, बल्कि कई हवालों से वो ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा था। वो सिर्फ पिग्मीज की आवाज नहीं रहा था बल्कि बांटो कबीले के बहुत से अफराद की आवाज बन चुका था जो पिग्मीज की तरह जंगलात पर इन्हिसार करते थे। अगला कोई कदम उठाने से पहले ही इबाका के साथ उसका मेल जोल उन लोगों की नजरों में आ गया था जिनके मफादात वर्ल्ड बैंक के जरिए पूरे हो रहे थे। सालार पर नजर रखी जाने लगी। इससे पहले कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती, इंग्लैंड के एक अखबार ने पेट्रिस इबाका की फराहम की गई मालूमात की तहकीक करने के बाद कांगो के पिग्मीज और वर्ल्ड बैंक के कांगो के बारानी जंगलात में होने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में एक कवर स्टोरी की थी जिसमें वर्ल्ड बैंक के किरदार के हवाले से बहुत से एतराजात उठाए गए थे। वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर में जैसे हलचल मच गई। वर्ल्ड मीडिया में इस मामले की रिपोर्टिंग और कवरेज को दबाने की कोशिश की गई, मगर इस सबसे पहले यूरोप और एशिया के बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक के मुमताज अखबारात इस आर्टिकल को रीप्रिंट कर चुके थे और वर्ल्ड बैंक के अंदर मची वो हलचल उस वक्त अपने उरूज पर पहुंच गई जब सालार सिकंदर की तरफ से हेड ऑफिस को कांगो में चलने वाले इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक तफसीली ईमेल की गई जिसमें उसने मुख्तलिफ माहौलियाती इदारों से मिलने वाला डाटा भी मुंसलिक किया जो इन जंगलात की इस तरह कटाई को एक बड़े माहौलियाती अदम तवाजुन का पेश खैमा करार दे चुके थे। इसका वो खत बैंक के आला ओहदेदारान के लिए शदीद परेशानी का बायस बना और यही वो वक्त था जब सालार सिकंदर को नामालूम जराए की तरफ से धमकियों का आगाज हुआ। वो प्रोजेक्ट्स जो इन्हें चलाने वाली कंपनियों को अरबों डॉलर्स की आमदनी दे रहे थे बैंक के अपने कंट्री हेड की मुखालिफत का बायस बनते तो कंपनीज और इनके पीछे खड़ी बैन अल-अक़वामी ताकतें खामोश तमाशाई नहीं बनी रह सकती थी। कोई आम सूरत हाल होती तो उस वक्त तक सालार सिकंदर से इस्तीफा लेकर उसे बड़े हद तक आमेज तरीके से मुलाजमत से फारिग किया जा चुका होता, मगर इस वक्त इसका इस्तीफा इंटरनेशनल मीडिया के तजस्सुस को और उभार देता। वो तूफान जो भी चाय के कप में आया था उससे बाहर आ जाता। इस ईमेल का जवाब सालार को एक तंबीह की सूरत में दिया गया था जो सादा अल्फाज में खामोश हो जाने की ताकीद थी और सालार के लिए गैर मुतवक्का नहीं थी। बैंक ने न सिर्फ इस ईमेल में होने वाले इसके तज्जिये को नापसंद किया था बल्कि पेट्रिस इबाका की फराहम की जाने वाली बुनियाद पर गार्डियन में शाया होने वाली कवर स्टोरी का मलबा भी उसके सर डालते हुए उसे इबाका और उस कवर स्टोरी में इस्तेमाल होने वाली मालूमात का जरिया करार दिया गया। ये इल्जाम सालार सिकंदर के प्रोफेशनल काम पर एक धब्बे के मुतरातिफ था।
پیٹروس ایواقا سے ہمدردی رکھنے، متاثر ہونے اور میل جول کے باوجود سالار نے اس سے بینک کی کسی انفارمیشن یا دستاویز کے بارے میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ ایواقا نے ساری معلومات یا دستاویزات کہاں سے لی تھی وہ ایواقا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہ کے جواب میں سالار نے بینک کو اپنے استعفے کی پیشکش کی تھی۔ اسے اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے مانیٹر کیا جاتا تھا، اس کی فون کالز ٹیپ ہو رہی تھیں، اس کی ای میلز ہیک ہو رہی تھی۔ دنوں میں اس کے آفس کا ماحول تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نے بینک کی ناراضگی اور ہدایات کے باوجود ایواقا سے نہ تو اپنا میل جول ختم کیا نہ ہی رابطہ۔ استعفے کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینک کو کانگو میں چلنے والے جنگلات پروجیکٹس کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی بھیجی، جو سالار سکندر کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاد پر تھی، اور توقع کے مطابق اسے واشنگٹن طلب کر لیا گیا۔ امامہ کو اس ساری صورتحال کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، وہ امید سے تھی اور سالار اسے اس ٹینشن کا حصہ دار بنانا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ خود گزر رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے نا سالار؟ وہ اس رات سالار کے لیے پیکنگ کر رہی تھی جب پیکنگ کرتے ہوئے اس نے اچانک سالار سے پوچھا۔ ہاں یار، کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم واشنگٹن کیوں جا رہے ہو؟ میٹنگ ہے، میں اکثر جاتا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں، اس پر تم اس طرح کے سوال کیوں پوچھنے پڑے ہیں؟ پہلے کبھی تم اتنے پریشان جو نہیں لگے۔ یعنی کوشش کے باوجود اس کا چہرہ اس کی ذہنی کیفیت کو امامہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکا تھا۔ نہیں نہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، بس شاید یہ ہوگا کہ مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑے۔ جاب چھوڑنی پڑے گی؟ تم تو اپنی جاب سے بہت خوش تھے۔ تھا، لیکن اب نہیں ہوں، کچھ مسئلے ہیں، واپس آ کر بتاؤں گا۔ تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ سالار نے بات بڑی سہولت سے بدل دی۔ ایک لمحے کے لیے اس وقت اسے خیال آیا کہ ان حالات میں اسے اپنے بچوں اور امامہ کو کنشاسا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، لیکن حل کیا تھا اس کے پاس؟ امامہ کی پریگننسی کے آخری مہینے چل رہے تھے اور وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر سکتی تھی، اور وہ واشنگٹن میں ہونے والی اس میٹنگ کو مؤخر یا کینسل کرنے کی ثوابدید نہیں رکھتا تھا۔ تم اپنا اور بچوں کا بہت خیال رکھنا، میں صرف 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، جلدی واپس آؤں گا۔ وہ اب بچوں کے کمرے میں بستر پر سوئے ہوئے جبریل اور انایا کو پیار کر رہا تھا۔ اس کی فلائٹ چند گھنٹوں بعد کی تھی۔ ہیڈی کو اپنے پاس رکھنا گھر پر میری غیر موجودگی میں، ٹھیک ہے؟ تم ہماری فکر مت کرو، 3 دن کی تو بات ہے، تم صرف اپنی میٹنگ کو دیکھو۔ آئی ہوپ وہ ٹھیک رہے۔ اسے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا، اس کا سامان پیک تھا۔ وہ دونوں چائے کا ایک آخری کپ پینے کے لیے لاؤنج میں ساتھ بیٹھے، اور اس وقت چائے کا پہلا گھونٹ پینے سے پہلے سالار نے اس سے کہا، امامہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ آج بہت عرصے بعد تم نے کہیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کہی، خیریت تو ہے؟
ہاں خیریت ہے، تمہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، اس لیے فکر مند ہوں۔
اکیلی تو نہیں ہوں میں، جبریل اور انایا ہے نا میرے ساتھ، تم پریشان مت ہو۔ سالار چائے کے گھونٹ بھرتا رہا، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ امامہ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟
ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں کروں گا، واپس آ کر کروں گا۔
مجھے تمہاری عادت سخت ناپسند ہے، ہر دفعہ کہیں جاتے ہوئے نا مجھے الجھا کر جاتے ہو، میں سوچتی رہوں گی پتہ نہیں کیا اعتراف کرنا ہے۔ امامہ نے ہمیشہ کی طرح برا مانا تھا، اس کا گلا غلط نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایسا کرتا تھا اور جان بوجھ کر کرتا تھا۔
اچھا ابھی کر لینے دو، دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔
اس کے جانے کا وقت ہو رہا تھا، بازو پھیلائے وہ ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری بار مل رہا تھا۔
I'll miss you.
I'll miss you too. جلدی آنا۔ پورچ میں کھڑے اس کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس نے الوداعیہ انداز میں سالار کی گاڑی کے چلتے ہی ہاتھ ہلایا۔ گاڑی تیز رفتاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ امامہ کو لگا زندگی اور وقت دونوں تھم گئے۔ وہ جب بھی کہیں چلا جاتا وہ اسی کیفیت سے دو چار ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی تھی۔ شادی کے 6 سال بعد بہت کچھ بدل جاتا ہے، زندگی جیسے ایک پٹری پر چلنے لگتی ہے، روزمرہ کے معمول کی پٹری پر، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان دائروں میں سفر کرنے لگتا ہے، دو بچوں کی آمد سالار اور امامہ کی زندگی کو بھی بڑی حد تک ایک دائرے کے اندر لے آئی تھی جہاں اپنی ذات پیچھے چلی جاتی ہے. سینٹر سٹیج بچوں کے پاس ہوتا ہے, خدشات, توقعات, غلط فہمیوں کا وہ جال جس میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے شروع میں کچھ عرصے میں جکڑا رہتا ہے, وہ ٹوٹنے لگتا ہے. اعتماد لمحہ بھر میں بد اعتمادی میں نہیں بدلتا, بے اعتباری پل بھر میں غائب ہونا سیکھ جاتی ہے, گلا گونگا ہو جاتا ہے, بندھن عادت میں بدلنے لگتا ہے اور زندگی معمول بنتے ہوئے یوں گزرنے لگتی ہے کہ انسان دنوں, ہفتوں, مہینوں کی نہیں سالوں کی گنتی بھول جاتا ہے. امامہ بھی بھول گئی تھی, پیچھے پلٹ کر وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ پیچھے یادیں تھیں اور یادیں آکٹوپس بن کر لپٹ جانے کی خاصیت رکھتی تھی. پیچھے اب کچھ رہا بھی نہیں تھا, جو رہ گئے ان کے لیے وہ کب کی مر چکی تھی. اس بورڈ روم کا ماحول ویسا نہیں تھا جیسا سالار نے ہمیشہ دیکھا تھا. سنجیدگی ہر بورڈ کا حصہ ہوتی تھی لیکن جو اس دن وہاں دیکھی تھی وہ سنجیدگی نہیں تھی, وہ سرد مہری تھی. اور وہ سرد مہری بورڈ روم میں بیٹھے صرف کسی ایک یا دو لوگوں کے انداز یا حرکات و سکنات سے نہیں جھلک رہی تھی, وہاں اس بورڈ روم میں بیٹھے سات کے سات لوگوں کے چہروں اور آنکھوں میں ایک جیسی ٹھنڈک اور سرد مہری تھی. ایسی سرد مہری جو کسی کمزور اعصاب کے انسان کو حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی. بے تاثر چہرے, دوسرے کے آسان خطا کر دینے والی نظریں, کسی دوستانہ مسکراہٹ سے آری بھنچے ہوئے لب, جن پر اگر کبھی کوئی مسکراہٹ آتی بھی تو وہ ایک تضحیک آمیز اور توہین آمیز خم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی تھی جو پل بھر میں رہ کر غائب ہو جاتی. ایک بیزی شکل کے میز کے گرد ٹانگوں پر ٹانگے رکھے وہ پانچ مرد اور دو عورتیں اس کام کے ماہر تھے جو اس وقت وہ کر رہے تھے. وہ ورلڈ بینک کے سالار سکندر جیسے کئی باضمیر امپلائیز کا دھڑن تختہ کر چکے تھے جنہیں زندگی میں کبھی بھی بیٹھے بٹھائے ورلڈ بینک میں کام کرتے کرتے پروفیشنل ایتھکس کا دورہ پڑتا, انسانیت یاد آنا شروع ہو جاتی. سالار سکندر ان کے سامنے کیا شے تھا, کم از کم اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے وہ یہی سوچ کر آئے تھے. اجتماعی طور پر ان کی حکمت یہ نہیں بھی تھی تو بھی انفرادی طور پر ان کا طریقہ کار یہی تھا. وہ سات لوگ سالار سکندر کے کیریئر کے حوالے سے ایک ایک چیز جانتے تھے اور اتنی ہی معلومات وہ بھی ان کے بارے میں رکھتا تھا. ان میں سے کسی کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں تھی. سالار سکندر نے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کی سربراہی کرنے والے ہیڈ کے ابتدائی کلمات بڑے تحمل سے سنے. وہ سالار سکندر کی نااہلی, کوتاہیوں اور ناکامیوں کو ڈسکس کر رہا تھا. سالار نے باقی چھ لوگوں کی نظریں خود پر جمی محسوس کی. وہ ایک چارج شیٹ تھی جو اس پروجیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے مائیکل فرینک اس پر لگا رہا تھا. سالار بھی اتنے ہی بے تاثر چہرے کے ساتھ ان الزامات کو سنتا رہا. اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود سالار کے لیے وہ سب الزامات غیر متوقع نہیں تھے. میں ان میں سے کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک پریزنٹیشن دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے یہ پریزنٹیشن ان میں سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب دے دے گی جو آپ لوگ مجھ پر کر رہے ہیں. سالار نے مائیکل کے ابتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کا جواب دینے کی بجائے ٹھنڈے لہجے میں اس سے کہا تھا. ان سات افراد میں سے کسی نے اسے اس پریزنٹیشن کو پیش کرنے سے روکا نہیں تھا, لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس پریزنٹیشن کی نوعیت اور مقصد جاننے میں دلچسپی بھی نہیں لی تھی. سالار ایک کے بعد ایک سلائیڈ پروجیکٹر پر دکھاتا گیا. اس میں بہت سارے حقائق اور اعداد و شمار تھے اور اس کی اپنی ذاتی تحقیق بھی. وہ ان تمام چیزوں کو ان سلائیڈز کے ذریعے دکھا رہا تھا. ورلڈ بینک کے تعاون سے اگر وہ منصوبہ توڑ چڑھ جاتا تو افریقہ کی جنگلی حیاتیات کے ساتھ ساتھ پگمیز کی ممکنہ تباہی کے حوالے سے ہولناک اعداد و شمار تھے. ورلڈ بینک کے چارٹر کی کون کون سی شکوں کی خلاف ورزی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہو رہی تھی, ان جنگلات میں کام کرنے والی کمپنیز کی طرف سے کانگو کی مقامی آبادی کے استحصال کی ڈاکیومنٹری ثبوت اور انٹرنیشنل ڈونر کمپنیز اور این جی اوز کی خدشات پر مشتمل رپورٹس کے حوالے سے اس کی پریزنٹیشن مکمل تھی. اور وہ اگر کسی اخبار یا نیوز نیٹورک کے ہاتھ لگ جاتی تو افریقہ میں وہ ورلڈ بینک کا سب سے بڑا اسکینڈل ہوتا. ان سات لوگوں نے وہ پریزنٹیشن بے تاثر چہروں کے ساتھ اپنی کرسیوں پر ساکت بیٹھے دیکھی, لیکن آدھ گھنٹے کے اس پریزنٹیشن کے ختم ہونے کے بعد ان ساتوں کے ذہن میں جو خدشہ ابھرا وہ ایک ہی تھا. سالار سکندر کے ہاتھ میں وہ گرنیٹ تھا جس کی پن وہ نکال کر اسے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ گرنیٹ دوسرے کی طرف پھینک دینے سے اس کی جان چھوٹ جاتی، وہ جہاں بھی پھٹتا وہیں تباہی پھیلاتا۔ پروجیکٹر کی سکرین تاریک ہوئی۔ سالار نے اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے ان ساتوں لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالی۔ مائیکل کے چہرے کو دیکھا جو اس سب کی صدارت کر رہا تھا۔ اتنے سالوں کی پبلک ڈیلنگ کے بعد وہ اتنا اندازہ تو لگا ہی پایا تھا کہ اس پریزنٹیشن کو تیار کرنے، اسے یہاں پیش کرنے میں اس نے اپنا وقت ضائع کیا تھا۔
تو تم اس پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے؟
مائیکل نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ بورڈ روم میں موجود لوگوں کے حوالے سے سالار کے خدشات کی جیسے تصدیق کی تھی۔
میں یہ چاہتا ہوں کہ ورلڈ بینک کانگو میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے۔
تمہید اگر مائیکل نے نہیں باندھی تھی تو سالار نے بھی اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا تھا۔
تم مذاق خیز باتیں کر رہے ہو، اتنے سالوں سے شروع کیے جانے والے ایک پروجیکٹ کو ورلڈ بینک ایک چھوٹے سے عہدیدار کے کہنے پہ ختم کر دے، کیونکہ اس سے بیٹھے بٹھائے یہ فوبیا ہو گیا ہے کہ بینک کانگو میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرنے والے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہا ہے۔
وہ جولیا پٹروڈ تھی جس نے بے حد تضحیک آمیز انداز میں سلگا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ سالار سے کہا۔ وہ اس کمرے میں مائیکل کے بعد سب سے سینئر تھی۔
اگر میں فوبیا کا شکار ہوں یا یہ میرا دماغی خلل ہے تو یہ بیماری اس وقت ان جنگلات میں بسنے والے لاکھوں لوگوں کو لاحق ہے۔
تم کیا ہو؟ کس حیثیت میں کانگو میں بیٹھے ہو؟ ورلڈ بینک کے ایک امپلائی کے طور پر یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر؟ کانگو کے لوگ یا پگمیز تمہارا سردر نہیں ہے۔ تمہاری ترجیح صرف ایک ہونی چاہیے کہ تم مقرر وقت پر اس پروجیکٹ کو مکمل کرو اور تمام اہداف کے حصول کے ساتھ مکمل کرو۔
اس بار ترش انداز میں، کاٹ کھانے والے انداز میں بات کرنے والا الیگزینڈر رافیل تھا، جو ورلڈ بینک کے صدر کے قریب ترین معاونین میں سے ایک تھا۔
تم نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے؟ وہ شرائط و ضوابط پڑھی ہیں جس کانٹریکٹ میں ہیں اور جن سے تم نے اتفاق کرتے ہوئے سائن کیے ہیں؟ تم اپنے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور بینک تمہیں جاب سے نکالنے کا پورا اختیار رکھتا ہے اس سب کے جواب میں۔
میں نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے، اور صرف ایک بار نہیں، کئی بار پڑھا ہے۔ میں نے ورلڈ بینک کا چارٹر بھی پڑھا ہے، اور نہ میرے کانٹریکٹ میں نہ ورلڈ بینک کے چارٹر میں کہیں یہ تحریر ہے کہ مجھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو بنیادی انسانی حقوق اور کسی ملک کے قوانین و ضوابط کی دھجیاں اڑا کر ہو سکے۔ اگر ایسی کوئی شک میرے کانٹریکٹ میں شامل تھی اور میں اسے نظر انداز کر بیٹھا ہوں تو کائنڈلی آپ مجھے ریفرنس دے دیجیے، میں ابھی اپنے کانٹریکٹ میں اسے پڑھ لیتا ہوں۔ ای میل کی صورت میں میرا کانٹریکٹ میرے پاس موجود ہے۔
اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ الیگزینڈر رافیل چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے اور مسلسل تناؤ میں رہنے کی وجہ سے وہ مستقل جھریوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ صرف اس وقت چہرے سے خوشگوار لگتا جب اس کے چہرے پر بھولے بھٹکے مسکراہٹ آتی، ورنہ کرختگی اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا ایک نمایاں حصہ تھی۔
تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے زیادہ قابل سمجھتے ہو جنہوں نے یہ پروجیکٹ کئی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا؟ تم سمجھتے ہو جنہوں نے فیزیبلٹی بنائی تھی وہ ایڈیٹس تھے؟
نہیں، وہ ایڈیٹس نہیں تھے۔
نہیں، میں ایڈیٹ ہوں۔
وہ فیئر نہیں تھے اور میں ہوں۔ بات صرف اس دیانت کی ہے جس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرتے ہوئے نظر انداز کی گئی ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے والے اتنے عقل کے اندھے اور نا اہل ہوں کہ انہیں وہ سب نظر نہ آیا ہو جو مجھے نظر آ رہا ہے اور میرے علاوہ اور لاکھوں مقامی لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے دوبارہ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، ایک انکوائری کمیٹی بنا کر۔ مجھے یقین ہے اس کمیٹی نے دیانتداری سے کام کیا تو انہیں بھی یہ سب نظر آ جائے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔
میرے خیال میں بہتر ہے کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے کام کیا جائے جو واشنگٹن اور گومبے میں تمہارے آفس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے پیدا ہو گیا ہے۔
اس بار بولنے والا بل جاؤلز تھا۔ وہ واشنگٹن میں ورلڈ بینک کی میڈیا کوآرڈینیشن کو مانیٹر کرتا اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں آنے والی خبروں کو دبانے میں اس کی قابلیت اور اثر رسوخ کا عمل دخل تھا۔
تم ریزائن کر دو، جیسے تم نے پریزنٹیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والے آفیشیل خط و کتابت میں بھی آفر کیا تھا۔ اس پروجیکٹ کو تم اس طرح نہیں چلا سکتے۔ اگر یہ آپشن ورلڈ بینک کو زیادہ مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں. مجھے بھی اس مسئلے کا حل صرف میرا ریزگنیشن نظر آ رہا ہے, لیکن میں اپنے ریزگنیشن کی وجوہات میں اس پریزنٹیشن میں دیے جانے والے سارے اعداد و شمار شامل کروں گا اور اپنے تحفظات بھی لکھوں گا, اور میں اس استعفے کو پبلک کروں گا. بورڈ روم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی. وہ بالآخر اس ایک نقطے پر آ گئے تھے جس کے لیے سالار سکندر کو کانگو سے واشنگٹن طلب کیا گیا تھا اور جو ورلڈ بینک کے گلے میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا تھا. بورڈ روم میں بیٹھے ان سات لوگوں کے پاس صرف دو ٹاسک تھے, یا سالار سکندر کو اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کے لیے تیار کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ رپورٹ واپس لے لے جو اس نے ورلڈ بینک کو اس حوالے سے ارسال کی تھی, یا پھر اس سے خاموشی سے استعفی لیا جائے اور وہ استعفی ذاتی وجوہات کی بنا پر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ اس کے تحریری استعفے میں بیان نہیں ہونی چاہیے. اور اب مسئلہ اس سے بڑھ گیا تھا. وہ نہ صرف استعفے میں سب کچھ لکھنا چاہتا تھا بلکہ اس استعفے اور اس رپورٹ کو پبلک بھی کرنا چاہتا تھا. اگلے 3 گھنٹے تک وہ بورڈ روم میں بیٹھے ہوئے 7 افراد اس کے ساتھ بحث کر کے اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے. انہوں نے اس پر ہر حربہ استعمال کیا. جب دلیلوں سے کام نہیں بنا تو انہوں نے بینک کے کانٹریکٹ میں استعفے کے حوالے سے کچھ شکوں کو اٹھا کر اسے دھمکی دی کہ وہ جاب کے دوران اپنے علم میں لائے گئے تمام پروفیشنل معاملات کو سیغائے راز میں رکھنے کا پابند ہے, اور اس استعفے کو پبلک کرنے اور اس رپورٹ کو میڈیا پر لانے پر اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتی تھی, اور اسے نہ صرف مالی طور پر لمبا چوڑا ہرجانہ بھرنا پڑتا بلکہ وہ آئندہ بینک یا اس سے منسلک کسی بھی چھوٹے بڑے ادارے کی جاب کرنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا. سالار سکندر کو پتا تھا یہ دھمکی نہیں تھی, بہت بڑی دھمکی تھی. وہ بالواسطہ طور پر اسے بتا رہے تھے کہ وہ اس کے پروفیشنل کریئر کو کم از کم صرف ورلڈ بینک میں نہیں بلکہ ان تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ہی ختم کر دیتے جو امریکہ کی سرپرستی میں چلتی تھی, اور اسے پتا تھا وہ ایسا کر سکتے تھے. وہ اب بین الاقوامی طور پر جس سطح پر کام کر رہا تھا وہاں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی قانونی چارہ جوئی بھی ایک اکنامسٹ فائنینشل تجزیہ کار کے طور پر اس کی ساکھ تباہ کر کے رکھ دیتی. کوئی نامور ادارہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات پر ہونے والی قانونی چارہ جوئی کے بعد اسے کبھی نہ رکھتا کہ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں موجود رازداری کی شک کی خلاف ورزی کی تھی. یہ اس کی ساکھ پر لگنے والا ایسا دھبا ہوتا جسے وہ کبھی بھی نہیں مٹا سکتا. ان سات لوگوں نے اسے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ورلڈ بینک اس کے ماتحت کانگو میں چلنے والے پروجیکٹس کو نئے سرے سے آڈٹ کروائے گا اور مالی اور دوسری بے ضابطگیوں کے بہت سے ثبوت نکال کر اسے بہت بے عزت کر کے اس عہدے سے فارغ کیا جا سکتا تھا جس پر وہ کام کر رہا تھا. پھر اگر وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی رپورٹ لے کر میڈیا کے پاس بھی جاتا تب بھی اس کے الزامات اور رپورٹ اپنی حیثیت کھو دیتے, کیونکہ بینک کے پاس جوابی طور پر اس کے خلاف کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا اور میڈیا اس کی اس رپورٹ کو ذاتی اناد اور بوس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتا. وہ نچلے درجے کی بلیک میلنگ تھی جس پر وہ اتر آئے تھے. سالار جانتا تھا وہ بھی کر بھی سکتے تھے. اس کی فائنینشیل اور پروفیشنل دیانتداری پر ورلڈ بینک میں کبھی انگلی نہیں اٹھائی گئی تھی اور اس کا پروفیشنل ریکارڈ اس حوالے سے قابل رشک تھا, لیکن وہ جانتا تھا اگر ورلڈ بینک کانگو میں اس کے آفس کے ذریعے چلنے والے پروجیکٹس میں کوئی سقم یا غبن تلاش کرنے پر مصر تھا تو لازمی تھا کہ وہ یہ سقم ڈھونڈ لیتے. وہ یا دنیا کا کوئی بندہ ورلڈ بینک کی آڈٹ ٹیم کی چھری سے نہیں بچ سکتا تھا. اگر انہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہو کہ انہیں کسی جگہ پر ہر صورت کوئی مالی بے ضابطگی تلاش کرنا تھی تو مالی بے ضابطگی تلاش ہو جاتی تھی. عام حالات میں سالار اس طرح کے کسی معاملے پر اپنے آپ کو اتنی مشکل صورتحال میں کبھی نہ ڈالتا, خاص طور پر اب جب اس کی ایک فیملی تھی, ایک بیوی تھی, کم سن بچے تھے, لیکن یہ عام حالات نہیں تھے. پیٹرو سباکا نے اسے ان سارے مسائل کے معاملے میں بے حس نہیں رہنے دیا تھا. یہ اس کی بدقسمتی تھی. وہ افریقہ اور پگمیز کے بارے میں جذباتی ہو کر سوچنے لگا تھا, اور اس کی یہی جذباتیت اس وقت اس کے آڑے آ رہی تھی. خاموشی سے اس معاملے پر استعفیٰ دے کر اس سارے معاملے سے الگ ہو جانے کا مطلب صرف ایک تھا, وہ بھی اس جرم کا شریک قہر ہوتا جو 21ویں صدی کی اس دہائی میں کانگو میں پگمیز کے ساتھ کیا گیا تھا. وہ روکنے والوں اور احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو کر تاریخ کا حصہ نہ بنتا, مگر اس کا مسئلہ تاریخ کا حصہ بننے کی خواہش نہیں تھی, صرف ضمیر کی چبھن سے بچنے کی خواہش تھی جو زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج پر اسے احساس جرم کا شکار کرتی. دباؤ اور دھمکیاں جتنی بڑھتی گئیں سالار سکندر کی ضد بھی اتنی ہی بڑھتی گئی.
اگر سکندر عثمان اس کے بارے میں کہتے تھے کہ ڈھٹائی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تو وہ ٹھیک کہتے تھے۔ اس کا ایک عملی مظاہرہ اس نے واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں 7 لوگوں کے اس گروپ کے سامنے بھی پیش کر دیا تھا، جو سالار سکندر جیسے عہدیداران کو چٹکی بجاتے میں موم کی ناک کی طرح موڑ لیتے تھے۔
تم کیا چاہتے ہو؟ ایک غیر جانبدارانہ انکوائری ٹیم جو اس پروجیکٹ کا نئے سرے سے جائزہ لے، اور اس کے بعد پگمیز اور ان بارانی جنگلات کے بہترین مفاد میں اس پروجیکٹ کو ختم کر دے، یا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو ان جنگلات میں رہنے والوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اور میں مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں کی مقامی حکومت اور اس کے عہدیداران کی بات نہیں۔ سالار سکندر نے وہی مطالبہ دہرایا جو اس کی پریزنٹیشن کی بنیاد تھا۔ تمہاری قیمت کیا ہے؟
جو سوال اس سے کیا گیا تھا اس نے سالار سکندر کو جیسے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ اس ہیڈ کوارٹر میں ہر نرم گرم گفتگو کی توقع کر سکتا تھا، لیکن معاملات کو نمٹانے کے لیے اس جملے کی توقع نہیں۔
کوئی تو چیز ایسی ہوگی جس کے لیے تم اپنے اس مطالبے سے ہٹ جاؤ۔ ہمیں بتاؤ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس پر ہم تم سے سودا کر لیں۔
سالار نے ٹیبل پر رکھی اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دی۔
میری کوئی قیمت نہیں، اور میں نے ورلڈ بینک کو اسی غلط فہمی میں جوائن کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گا جو دنیا میں اپنی پروفیشنل مہارت اور قابلیت سے جانے جاتے ہیں۔ اگر بروکرز کے ساتھ کام کرنا ہوتا، بیچنے خریدنے اور قیمت لگانے والا، سٹاک ایکسچینج میں کرتا، یا کسی بینک میں انویسٹمنٹ بینکنگ۔ وہ نرم مگر بے حد سخت لہجے میں ان کے منہ پر جوتا مار گیا تھا، اور اس جوتے کی چوٹ ان 7 لوگوں نے ایک ہی شدت کے ساتھ محسوس کی تھی۔ وہ سادہ زبان میں انہیں دلال کہہ رہا تھا، اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ تو معاملات طے کرنے کے لیے انہیں جن لوگوں نے بھیجا تھا، وہ سالار سکندر کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد انہیں ان کا کمیشن مختلف شکلوں میں ادا کرتے۔ وہ ورلڈ بینک کے اندر بنی ہوئی لابیز کے نمائندے تھے، جو بظاہر مختلف ملکوں اور قوموں کی نمائندگی کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ان بڑے کوآپریٹ بینکرز کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے جو اپنی اپنی حکومتوں کی آڑ میں کام کرتے تھے۔ ان 7 لوگوں میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کہا۔ ستے ہوئے اور تنے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ سب بھی اپنے کاغذات اور لیپ ٹاپ سنبھالنے لگے۔ میٹنگ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی تھی، اور سالار کو اندازہ تھا کہ اس میٹنگ میں کی جانے والی باتوں کے بعد ورلڈ بینک میں اس کا کیریئر بھی ختم ہو گیا تھا۔ وہ میٹنگ ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ہر میٹنگ کی طرح ریکارڈ ہوئی ہوگی، سالار کو اس کا اندازہ تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ میٹنگ براہ راست کسی دوسری جگہ پر بھی پیش کی جا رہی تھی۔ سالار سکندر کے اس بورڈ روم سے باہر آنے سے پہلے اس سے نمٹنے کے لیے دوسری حکمت عملی طے ہو گئی تھی۔ الیگزینڈر رافیل بورڈ روم سے سالار کے پیچھے آیا، اور اس نے 6 منٹ کے لیے اس سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سالار کچھ الجھا لیکن آمادہ ہو گیا۔ وہ کون سی بات تھی جو بورڈ روم میں نہیں کہی جا سکتی اور اس 1-to-1 میٹنگ میں ہونی ہے؟ وہاں وہ باتیں بھی کہہ دی گئی تھیں جو ورلڈ بینک جیسی معتبر آرگنائزیشن کے کسی فرد سے سالار انفرادی طور پر سننے کی توقع نہیں رکھتا تھا، چاہ جائے کہ یہ کہ وہ اجتماعی طور پر اسے کہی جائیں۔ وہ صرف مایوس نہیں ہوا تھا، اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ورلڈ بینک کو اس لیے اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جوائن نہیں کیا تھا۔ الیگزینڈر کے آفس میں وہ اسی پیرائے کی کوئی مزید گفتگو سننے کی توقع کے ساتھ کیا تھا، مگر اپنے آفس میں الیگزینڈر کا رویہ اس کے ساتھ حیران کن طور پر مختلف تھا۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہاری رپورٹ سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور صرف میں نہیں، پریزیڈنٹ بھی۔
اس کے پہلے ہی جملے نے اس کو حیران کر دیا۔ وہ کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنا کپ لیے اپنی سیٹ کی طرف چلا گیا۔ پریزیڈنٹ سے مراد رالف ایڈگر تھا، جو اس وقت ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ تھا، اور رافیل اس کے قریب ترین معاونین میں سے تھا، بلکہ کئی اعتبار سے اس کو پریزیڈنٹ کا دست راست سمجھا جاتا تھا۔ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے رافیل کا انداز بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے کی کرختگی ہونٹوں کے اس خم کی وجہ سے کچھ کم ہو چکی تھی، جسے صرف ڈکشنری میں مسکراہٹ کہا جاتا تھا، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں تھا جو مسکراہٹ کا مطلب ہوتا تھا۔
پریزیڈنٹ ہمیشہ سے تم سے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے۔ افریقہ میں ان کے لیے جو ویژن ان کا ہے، اسے جو عملی جامع پہنا سکتا ہے، وہ صرف تم ہو۔ اور یہ پروجیکٹ ان سینکڑوں پروجیکٹس میں سے صرف ایک پروجیکٹ ہے، بہت چھوٹا پروجیکٹ۔ جو وہ تمہارے لیے سوچتے ہیں بہت بڑی شے ہے۔ تمہارے ذریعے افریقہ کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اور میں تمہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ افریقہ کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں، مخلص ہیں، وہاں سے بھوک غربت اور بیماری کو واقعی مٹانا چاہتے ہیں۔ پیٹر سبا کا بیوقوف آدمی ہے، کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو افریقہ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔
سالار کو گفتگو میں پیٹرس کا حوالہ سن کر حیرت نہیں ہوئی۔ واشنگٹن میں بیٹھے لوگ مکمل طور پر اس بات سے باخبر تھے کہ اس کی ماہیت قلب کے پیچھے کون تھا۔
تم نے کوئی سوال نہیں کیا؟
رافیل کو اچانک اس کی خاموشی چبھی۔ اگر وہ سالار کو اس کے بارے میں پریزیڈنٹ کے تعریفی کلمات پہنچا کر اسے جوش دلانا چاہتا تھا تو وہ ناکام ہو رہا تھا۔ سالار کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
میرے پاس جو سوال تھے وہ میں اپنی رپورٹ میں اٹھا چکا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ پریزیڈنٹ افریقہ میں میرے کام اور اس رپورٹ سے متاثر ہیں، لیکن میں زیادہ خوش تب ہوں گا جب اس رپورٹ میں مجھے ورلڈ بینک کا کوئی پازیٹو رسپانس آئے۔
بینک تمہیں وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دینا چاہتا ہے، اور یہ پریزیڈنٹ کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس مہینے کے آخر تک دو وائس پریزیڈنٹس اپنی ٹینیور پوری کر کے اپنے عہدوں سے الگ ہو رہے ہیں، اور ان میں سے ایک سیٹ پر وہ تمہیں اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں امریکن گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے۔ ان کی وہاں سے بھی رسپانس پازیٹو ہے۔ تم یقیناً ڈیزرو کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری صلاحیت اور قابلیت کے حساب سے عہدہ دیا جائے۔
رافیل اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ ایسا راز بتا رہا ہے جس کو جاننے کے بعد سالار سکندر کی باچھیں کھل جائیں گی، مگر اس کی مایوسی کی انتہا نہیں رہی جب اس نے میز کے دوسری طرف بیٹھے اپنے سے 15 سال چھوٹے اس 37 سالہ مرد کے چہرے کو اس خبر پر بھی بے تاثر پایا۔
اور وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہے؟ رافیل کو اپنی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں اتنا ڈائریکٹ اور دو ٹوک سوال سننے کی توقع نہیں تھی۔
پریزیڈنٹ کو اس پروجیکٹ پر تمہاری سپورٹ چاہیے، غیر مشروط سپورٹ۔
رافیل نے اب لفاظی اور تمہیدوں میں وقت ضائع نہیں کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا سالار سکندر کے لیے یہ دونوں چیزیں بیکار اور بے اثر تھیں۔
اوکے دن، میرا خیال ہے میں وہ نہیں دے سکوں گا۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے میری جو رائے اور سٹینڈ ہے وہ میں بتا چکا ہوں۔ مراعات اور عہدے میرے سٹینڈ کو بدل نہیں سکتے۔ میری خواہش ہے افریقہ کے لیے پریزیڈنٹ اگر اتنی ہمدردی اور اخلاص رکھتے ہیں تو وہ اس رپورٹ سے صرف متاثر نہ ہوں، فوری طور پر کوئی ایکشن لیں۔ کیا کچھ اور ہے جو آپ کو کہنا ہے؟
سالار نے کافی کے اس کپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا جو اس کے سامنے پڑا تھا۔ الیگزینڈر دنیا کی بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ سالار سکندر کو وہ اس ملاقات سے پہلے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، وہ اب اسے بیوقوف سمجھتا تھا۔ 37 سال کی عمر میں پلیٹ میں رکھ کر اتنا بڑا عہدہ اسے پیش کیا جا رہا تھا اور وہ اسے ٹھکرا رہا تھا۔ غرور تھا تو بے جا تھا، بیوقوفی تھی تو انتہا کی تھی، اور تنت تھی تو بے مقصد۔ اس نے پوری زندگی میں کسی ذہین آدمی کو اتنا بے وقوف اور بے غرض نہیں پایا تھا۔ وہ یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا پر کر رہا تھا۔ وہ پہلی بار ذہانت کو بے لوس اور بے غرض دیکھ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا وہ جس دنیا میں کام کر رہا تھا وہاں اس بے غرض اور بے لوس ذہانت کو عروج کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہاں بیٹھے اس نے سالار سکندر سے کہا،
تمہیں سب کچھ آتا ہے، ٹیکٹ نہیں آتے، اس لیے تم کامیابی کے سب سے اوپر والے زینے پر کبھی کھڑے نہیں ہو سکو گے۔
وہ اس سے ایسی بات کہنا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی کہہ بیٹھا،
اگر ٹیکٹ فل ہونے کا مطلب بے ضمیر اور بددیانت ہونا ہے تو پھر یہ خصوصیت میں کبھی اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں اپنا ریزگنیشن آج ہی میل کر دوں گا۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے آخری مسافہ کے لیے الیگزینڈر کی طرف ٹیبل پر کچھ جھک کر ہاتھ بڑھایا۔ رافیل اٹھنا نہیں چاہتا تھا لیکن اسے اٹھنا پڑا۔ مسافہ کر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے سالار سکندر کی پشت کو وہ دیکھتا رہا، اور کیوں دیکھتا رہا وہ یہ نہیں جان پایا۔ سالار سکندر جب ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر سے نکلا اسے بوندا باندی ہو رہی تھی۔ وہ کیب پر وہاں آیا تھا، اور واپسی پر بھی اس کو کیب میں ہی واپس جانا تھا، مگر جو کچھ وہ پچھلے چند گھنٹوں میں اندر بھگت آیا تھا اس کے بعد وہ بے مقصد ہیڈ کوارٹر سے باہر آ کر پیدل فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ اس کا ہوٹل وہاں سے قریب تھا، آدھ پون گھنٹے میں وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں آتے ہوئے اسے جلدی تھی، واپس جاتے ہوئے نہیں تھی۔ بوندا باندی کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی، مگر اس نے لانگ کوٹ پہنا تھا۔ وہ گومبے سے چلتے ہوئے واشنگٹن کے اگلے 3 دن کے موسم کی پیش گوئی پڑھ کر چلا تھا۔ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ امریکہ میں گزارنے کی وجہ سے وہ جیسے عادی ہو گیا تھا، ایک لگی بندی اور مکان کی انداز میں زندگی گزارنے کا، جہاں ہر چیز پہلے سے دیکھ کر کی جاتی ہے۔ موسم کا حال دیکھ کر سفر پلان کیا جاتا ہے، بکنگ کروا کر کسی ہوٹل کے لیے روانہ ہوا جاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے۔ اس نے ورلڈ بینک میں اس جاب کا بھی اسی میکان کے پروفیشنل انداز میں ادراک کیا تھا، لیکن جو کچھ وہ اب بھگت رہا تھا وہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد اس کی پہلی جاب تھی اور اس جاب سے وہ بہت خوش تھا۔ وہ اب زندگی کو 5, 10, 15, 20 سالوں کے تناظر میں دیکھتا تھا، کیونکہ اب اسے اپنے ساتھ ساتھ کچھ اور زندگیوں کی ذمہ داریوں کو بھی اٹھانا تھا، اور اب یکدم وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے سب سے بڑے بحران میں پھنس گیا۔ اس کے ساتھ بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تب وہ اس طرح پریشان نہ ہوتا، کیونکہ جو بھی نتائج ہوتے اس کے کسی فیصلے کے وہ صرف اسے بھگتنے پڑتے، کوئی اور اس کے ساتھ اس فیصلے سے پہنچنے والے نقصان میں شریک نہ ہوتا۔ لیکن اب چند دن پہلے تک وہ اپنے آپ کو دنیا کا مصروف ترین انسان سمجھتا تھا، اور اب چند گھنٹوں کے بعد دنیا کا بیکار ترین انسان۔ کوئی عجیب سی ذہنی کیفیت تھی اس وقت اس کی۔ فی الحال اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی میٹنگ، کوئی وزٹ، کوئی ایجنڈا، کوئی فون کال، کوئی ای میل، کوئی پریزنٹیشن، کچھ بھی نہیں، لیکن سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک لمحے کے لیے چلتے چلتے اسے خیال آیا، کیا ہو اگر وہ سمجھوتا کر لے، وہیں سے واپس ہیڈ کوارٹرز چلا جائے، پیشکش قبول کر لے جو اسے ابھی دی گئی۔ کچھ مشکل اور ناممکن تو نہیں تھا، ابھی سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، زندگی پھر پہلے جیسی ہو جاتی۔ ورلڈ بینک میں پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہوتا، ترقی، مراعات، سٹیٹس۔ کیا برائی تھی اگر وہ ضمیر کو کچھ دیر کے لیے سلا دیتا؟ کانگو اس کا ملک نہیں تھا، نہ پگمیز اس کے لوگ تھے۔ پھر واقعی ٹھیک کہا تھا رافیل نے، وہ کیوں ان کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اور یہ سب کرتے کرتے اپنے آپ کو وہاں لے آیا جہاں آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ لیکن پھر اسے وہ ساری غربت اور بدحالی یاد آئی جو اس نے ان لوگوں سے ملاقاتوں میں دیکھی، وہ امید بھری نظریں یاد آئیں جن سے وہ اسے دیکھتے تھے، کاغذات کا وہ پلندہ یاد آیا جس کا ایک ایک لفظ کہتا تھا کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسانیت کی تذلیل تھی، وہ غلامی اور غلامانہ استحصال تھا جو اس کا مذہب 1400 سال پہلے ختم کر چکا تھا۔ اور یہ سب یاد کرتے ہوئے اسے امامہ بھی یاد آئی۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال کر فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اسے کال کی، رابطہ نہیں ہوا۔ اسے لگا شاید سگنلز کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ عجیب سی اداسی اور تنہائی نے اسے گھیر لیا۔ یہ ویسی ہی تنہائی تھی جو امامہ کی عدم موجودگی میں وہ محسوس کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں سکون نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ غلط ہونے لگ جاتا ہے۔ اس نے کئی بار امامہ کے منہ سے یہ جملہ سنا تھا، اور وہ کبھی اس سے یہ اعتراض نہیں کر سکا تھا کہ صرف اس کی نہیں، خود اس کی اپنی زندگی کا بھی انداز ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں رہتا تھا اس کی زندگی میں۔ اس فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ایک لمبے عرصے کے بعد سالار سکندر نے اپنی 37 سالہ زندگی کے حاصل اور محصول پر نظر دوڑائی تھی۔ نعمتیں یقیناً بے شمار تھیں، اتنی کہ وہ گننے بیٹھتا تو گنتی بھول جاتا، لیکن بے سکونی تھی جو کسی بلا کی طرح اس کی زندگی کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ وہ بے سکونی کی جڑ تک پہنچنے میں ناکام رہتا تھا۔ وہاں حافظ قرآن تھا، عملی مسلمان تھا، عبادات اور حقوق العباد دونوں میں مثالی، گناہوں سے تائب، نعمتوں سے سرفراز، لیکن سکون دل کو ترستا ہوا، خالی پن کا شکار۔ سوچوں کی رفتار یکدم ٹوٹی۔ وہ حیران ہوا وہ کس بحران میں کیا سوچنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ آزمائش میں پھنسا تھا، لیکن وہ اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی کے حاصل و محصول کو اس بوندا باندی میں ورلڈ بینک کی عمارت سے اپنے ہوٹل تک کے راستے میں چلتے ہوئے سوچتا۔ اس کی چھٹی حس اسے بہت ہی عجیب انداز میں بے چین کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ہر منفی سوچ کو ذہن سے چھٹک دیا، شاید یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس نے سوچا اور پھر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ رکھتے ہوئے اس نے معمول کے انداز میں ٹی وی آن کیا۔ ایک مقامی چینل پر واشنگٹن میں صبح سویرے ہونے والے ایک ٹریفک حادثے کی خبر تھی، جس میں 2 مسافر موقع پر مر گئے جبکہ تیسرا شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں تھا۔ لوکل چینل پر تباہ شدہ گاڑی کو جائے وقوع سے ہٹایا جا رہا تھا۔ لانگ کوٹ اتارتے ہوئے سالار نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے چینل بدلنا چاہا، لیکن اسکرین پر چلنے والے ایک ٹکر کو دیکھتے ہوئے وہ جامد ہو گیا۔ اسکرین پر اس حادثے کے متعلق مزید تفصیلات دی جا رہی تھی، اور اس میں زخمی ہونے والے شخص کا نام پیٹرس ایباکا بتایا جا رہا تھا، جو ایک ایکٹیوسٹ تھا اور سی این این کے کسی پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہا تھا۔ سالار کا دماغ जैसे भक से उड़ गया। दुनिया में हजारों पेट्रोसबाका हो सकते थे, लेकिन कांगो में पिग्मीज के लिए काम करने वाला पेट्रोसबाका एक ही था। और सालार ये भी जानता था कि वो पिछले कई दिनों से अमरीका में था। वो अमरीका रवाना होने से पहले से मिलने आया था। उसने सालार को बताया था कि उसके कुछ दोस्तों ने बिलाखिर बड़ी कोशिशों और जद्दोजहद के बाद कुछ बड़े न्यूज चैनल के न्यूज प्रोग्राम्स में उसकी शिरकत के इंतजाम किए थे, और ये गार्डियन में शाया होने वाली रिपोर्ट के बाद मुमकिन हुआ था। इसका मतलब है छुरी मेरी गर्दन पर गिरने वाली है। हाँ, तुम अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से वर्ल्ड बैंक और उसके अहदेदारान पर तनकीद करोगे तो सबसे पहले मैं नजरों में आऊंगा, और ये चैनल्स मुझसे रिस्पॉन्स लेने के लिए राबता करेंगे। सालार को इस मुश्किल सूरत हाल का अंदाजा होने लगा था जिसमें वो पेट्रो सबाका के इंटरव्यू के बाद फंसता। वो आतिशफशां जो बहुत अरसे से पक रहा था वो फटने वाला था, और फटने के साथ साथ वो बहुत सो को डुबोने वाला था। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम पर कोई तनकीद नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी सपोर्ट के लिए तुम्हारी तारीफ करूंगा। तुम तो अब आयो, ये प्रोजेक्ट तो तुम्हारे आने से पहले से जारी था। इबाका बेहद संजीदा था, लेकिन सालार के साथ साथ वो खुद भी जानता था कि उसकी यकीन दहानी एक खुशफहमी के अलावा कुछ नहीं। सालार सिकंदर इस प्रोजेक्ट की सरबराही कर रहा था, और ना इससे जुमा जुमा 8 दिन हुए थे वहां आए, ना तो वो इतना अहमक हो सकता था कि किसी प्रोजेक्ट की तफसीलात जाने बगैर उसे ज्वाइन कर लेता। अगर वो इसका हिस्सा था तो किसी न किसी हद तक इसे मीडिया की तनकीद का सामना करना था। इबाका की तारीफ वर्ल्ड बैंक की इंतजामिया की नजरों में उसका इमेज खराब करती, और उसकी खामोशी दुनिया की नजरों में। तुम जल्द से जल्द वर्ल्ड बैंक छोड़ो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का हवाला दूंगा। इस प्रोजेक्ट से ना खुश थे वो, और तुम्हारी इस पोजीशन को छोड़ने की वजह भी ये है। इबाका ने जैसे उसे एक राह दिखाई थी। मैं उससे पहले कोशिश करूंगा कि बैंक को मजबूर कर सकूं कि इस प्रोजेक्ट पर नजरसानी करें। जो रास्ता वो सालार के लिए निकाल रहा था वो सालार को भी पता था। उसके बावजूद वो एक आखिरी कोशिश करना चाहता था बैंक का रद्दअमल जानने के लिए। उसे जैसे उम्मीद थी कि बैंक अगर फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को नहीं रोकता तब भी कोई इंक्वायरी तो ऑर्डर कर ही सकता है। ये कैसे मुमकिन था कि इतने तफसीली सबूतों के बावजूद वो बैंक आंखें बंद करके सुमन बुकमन बैठा रहता। इबाका ने उसके साथ कोई बहस नहीं की थी, वो इन दोनों का आखिरी रابطہ था। वो वॉशिंगटन आने तक मीडिया पर इबाका और कांगो के बारानी जंगलात के हवाले से कोई नई खबर तलाश करता रहा, लेकिन वो नई खबर उसे आज इस वक्त मिली थी।
उमेरा अहमद का नॉवल आबे हयात। इसके साथ ही कैसेट नंबर 13 अपने इख्तिताम तक पहुंची। बकिया के लिए कैसेट नंबर 14 लगा लीजिए। शुक्रिया।